هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب.
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن. نمبر ایک، طلاق دیتے وقت بھی قصدن بیوی کو ضرر پہنچانے کا طریقہ جائز نہیں. نمبر دو، مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. نمبر تین، قرآن سنت کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نمبر چار، آیت نمبر 232 کا شان نزول کیا ہے. نمبر پانچ، لڑکی کو پسند کا نکاح کرنے پر قرآن کریم فرقان حمید نے کیا اہم شرط بیان کی ہے. نمبر چھ، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا تزکیہ اور قلبی طہارت کا سبب ہے. نمبر سات، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے جبکہ حاملہ نہ ہو. نمبر آٹھ، عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنے کے کیا احکامات ہیں. تو محترم ناظرین کرام، آپ نے فہرست ملاحظہ کی. آئیے سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے جو عنوانات ہیں اس پر گفتگو کریں گے.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں پس منظر چل رہا ہے طلاق کے حوالے سے. اس میں ایک طلاق کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب شوہر نے طلاق دے دی ہے، ایسی طلاق کہ جس میں وہ رجوع کا حق رکھتا ہے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور عدت ختم ہونے کے قریب آ چکی ہے. طلاق دی، عدت ختم ہونے کے قریب آ چکی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، لیکن کب رجوع کرے؟ بِمَعْرُوفٍ، جب واقعی اس کو گھر بسانا ہے. اور آئندہ کی جو زندگی ہے وہ بہتر انداز میں گزارنے کی جب نیت ہے تو ٹھیک ہے رجوع کر لے اور ایک طلاق دی تھی رجائی تو ایک کا حق تو ختم ہو گیا, بقیہ کا حق رہے گا, دو طلاق کا حق رہے گا, لیکن مزید اس دیواجی زندگی کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. اصرحوہن بمعروف, اور اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ زندگی اس ٹریک پر نہیں گزر سکتی کہ جو اس کے حالات ہیں, تو پھر بہتر طریقے سے بیوی کو الگ کر دے. فرمایا گیا ولا تمسکوہن درارا, لیکن عورتوں کو اذیت نہ پہنچاؤ, لتعتدوا, تم ان کو روک لو تاکہ انہیں زرڑ پہنچے, ان پر ظلم واقع ہو, یہ طریقہ اختیار نہ کرو. پس منظر یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ ایک طلاق دیتے, عورت ایک ماہواری گزارتی, دو ماہواری گزارتی, تیسری ماہواری شروع ہوتی, ابھی وہ ختم ہونے کے قریب آتی کہ رجوع کر لیتے, پھر دوبارہ طلاق دے دیتے, پھر دوبارہ یہی سرکل شروع ہوتا, اور تیسری ماہواری جیسے ہی ختم ہونے کے قریب آتی دوبارہ رجوع کر لیتے, اور پھر دوبارہ تیسری طلاق دے دیتے. اس طریقے سے عورت کی جو عدت ہے وہ طویل ترین ہوتی جاتی, اور اس رجوع کرنے کا مقصد گھر بسانا نہیں ہوتا تھا, بلکہ مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ عورت کو زرڑ پہنچے, تکلیف پہنچے, اسے رسوا کیا جائے اور اسے نقصان پہنچایا جائے. تو یہاں دیکھیے کہ شریعت مطہرہ نے جو اصول بیان کیے ہیں, انما الامور بالمقاصد, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ مقاصد پر ہے کہ کرنا کیا چاہتا ہے کوئی. تو اگر ایک شوہر گھر بسانے کے لیے رجوع کرنا چاہتا ہے تو عمدہ عمل ہے, عورت کو اذیت دینے کے لیے, تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید نے اسے ضرر کا سبب اور ظلم کا سبب قرار دیا ہے. فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظلم تو یہ بیوی پر کر رہا ہے, لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے یہ کیوں کہا کہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس کا یہ عمل گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے, اور اس ناراضگی کا سبب یہ بنتا ہے کہ یہ شخص عذاب نار کا مستحق ہو جاتا ہے. تو ایسا عمل کرنا جس سے اس کا بدن, جس سے اس کا جسم, جس سے اس کی جان آخرت میں اذیت کا شکار ہو, تکلیف کا شکار ہو, رسوائی کا شکار ہو, تو یہ اپنے آپ ہی کو ظلم دینا ہے, اپنے آپ ہی کو تکلیف میں ڈالنا ہے. اس لیے فرمایا گیا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو شخص ایسا کرے گا اس نے کسی اور کو تکلیف نہیں دی, اپنے آپ کو ہی تکلیف دی ہے. فرمایا گیا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور خبردار اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا مذاق نہ اڑاؤ, یا انہیں ہلکا نہ جانو, یا ان کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو کہ جو سنجیدگی پر مشتمل نہ ہو. اب ویسے تو اس آیت کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے, اور شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے, اسلام کی تعلیمات کو, اسلام کے احکام کو, اسلام کے نظام کو حق مانتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے. اس میں اعتراض بیجا کرنا, اس کے اندر بیجا جو ہے وہ تنقید کرنا, یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اور پہلو بعض مفسرین نے بیان کیا, وہ یہ بیان کیا کہ طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے, طلاق کے مختلف احکام ہیں, بعض میں زبانی یا فعلی رجوع کا اختیار نہیں ہوتا, نکاح ہی کرنا پڑتا ہے, بعض میں رجوع کرنا ممکن ہوتا ہے, تین طلاق کے بعد تو بیوی مستقل حرام ہو جاتی ہے پھر سوائے ایک طریقے کے. اب بات یہ ہے کہ طلاق ایک حکم شرعی ہے, طلاق دینے سے بہت سارے احکام بدل جاتے ہیں, بیوی حرام ہو جاتی ہے, اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے, شوہر پر عدت کے تعلق سے جو احکام ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں تو طلاق دینا کوئی مذاق نہیں ہے کہ طلاق کو مذاق بنا لیا جائے. یہ بھی مراد اس آیت مبارکہ کے اس حصے کی ہو سکتی ہے. اور اسی لیے فقہ بیان کرتے ہیں کہ مذاق میں دی جانے والی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کے مضامین سے بات ثابت ہے کہ نکاح ہو طلاق ہو اور آزاد کرنا ہو, اگر کوئی شخص سنجیدگی میں کرے گا جب بھی عمل واقع ہو جائیں گے, مذاق میں کرے گا جب بھی عمل واقع ہو جائیں گے. اور طلاق دینا ایک اہم ذمہ داری کا موقع ہوتا ہے. جس طریقے سے بندہ اپنے فیصلے, اپنے اہم معاملات, اپنے روزگار سے متعلق باتیں کوئی بیٹھے بیٹھائے نہیں کر دیتا بلکہ سوچتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, کچھ مشورہ کرتا ہے سمجھدار اور جاننے والے لوگوں سے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے, پھر جا کر ڈیسیجنس لیتا ہے. لیکن طلاق کو بعض لوگ مذاق بنا لیتے ہیں کہ جب چاہا طلاق دے دی اور ایک بھی نہیں نہ جانے کتنی کتنی طلاق دے دی. تو طلاق کے معاملے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ یہ قابل مذمت بات ہے. اور پھر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مذاق میں طلاق نہیں ہوتی تو یہ اس کی بھول ہے. طلاق ایک ایسا عمل ہے جو مذاق میں بھی وقوع پذیر ہو جاتا ہے اور واقع ہو جاتا ہے. تو ایک یوں سمجھیے کہ کوئی بس جو ہے وہ کسی کو رون ڈالے یا کسی دیوار پر آ کر آ لگے تو لازمی طور پر دیوار کو نقصان پہنچائے گی. اب سبب کوئی بھی ہو, ڈرائیور نشے میں تھا یا اسے نیند آ گئی تھی یا بریک فیل ہو گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی اس ایکسیڈنٹ کا, تو طلاق دینے کا معاملہ ایسا ہی ہے. طلاق کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ پھولوں کے ٹوکرے میں سجا کر دی جاتی ہے. اسباب ہوتے ہیں, بعض اوقات شوہر کا غصہ ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ذہنی تناؤ ہوتا ہے, بعض اوقات بیوی کا مطالبہ ہوتا ہے, بعض اوقات جو ہے دونوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزار سکتے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جلد بازی نہیں کرتے, اس طرح کے معاملات میں بڑبڑ آ کر نہیں فائر کر دیتے کہ جناب طلاق کے علاوہ جو ہے انہیں بات ہی نہیں کرنی آتی, طلاق کے علاوہ کچھ کہنا نہیں آتا, طلاق کے علاوہ ان کے دماغ میں کچھ چل نہیں رہا ہوتا. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ قابل مذمت طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ہیں, ان احکامات کے اندر یوں غیر سنجیدگی اور پھر بعد میں پچھتاوا اور پھر بعد میں ہیلے بازیاں اور طلاق دے کر بھی چھپانا اور پھر طلاق دینے کے بعد جو گناہ کی زندگی ہے وہ گزارنا, یہ سب کیا ہے؟ غیر سنجیدگی اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے کھلم کھلا جو ہے وہ بے عملی کا معاملہ ہے, کھلم کھلا یعنی کہ روح گردانی کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت اگلے حصے میں ارشاد فرماتا ہے, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اے لوگو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں وہ یاد کرو. موقع محل یہ ہے کہ نعمتیں تو کسی بھی نعمت کو یہاں مراد لیا جا سکتا ہے, خاص طور پر جو اس دیواجی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو اس سے خوشیاں نصیب ہوتی ہے, اولاد نصیب ہوتی ہے, ہر اولاد اپنا ایک نصیب لے کر آتی ہے, گھر کی جو ویرانگی اور وحشت ہے وہ دور ہوتی ہے, گھر جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ خوشیوں کا مرکز بن جاتا ہے. تو یہ نکاح, یہ شادی, بیوی کے حقوق, بیوی کا ساتھ ہونا, یہ تمام کا تمام جو ماحول ہے یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کریم اور جو حکمت کی باتیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمہیں سننے کو ملتی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو شریعت کی تعلیمات, شریعت کا نظام, عدل کا نظام, مساوات کا نظام, حقوق کا نظام, ہر ایک کے فرائض اور ہر ایک کی ذمہ داریوں کا تعین, یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں دی ہیں, فرمایا گیا بس کرو ان چیزوں کو یاد کرو, یہ اللہ کی نعمت ہے. ان کا خیال کرو، ان کا احساس کرو، ان کی پاسداری کرو، ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کی خلاف ورزی کر کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان چیزوں کا خیال کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے آگاہ ہے، اس میں کچھ مخفی نہیں ہے. وہ ظاہر باطن چھپی ہوئی چیزیں، خیالات، ہمارے ذہن میں آنے والے وسوسے، تمام کی تمام چیزوں سے آگاہ ہے. اگرچہ کہ وسوسے کی پکڑ نہیں، لیکن جو خیال ذہن میں راسخ ہو جائے، ذہن میں قرار پکڑ لے، پھر وہ وسوسہ نہیں رہتا. تو خاص طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو جب بندہ بے عملی کرتا ہے تو اس کے دل سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ میرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہے، بروز قیامت بدلہ لیا جائے گا. اب اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے اختتام ان الفاظ پر کرتا ہوں کہ تمام کی تمام باتیں، یہ ڈر، یہ شریعت پر عمل کا تقاضا اور یہ نعمتوں کا احساس دلانا کس موقع پر بیان ہو رہا ہے؟ بیوی کو ضرر پہنچانے پر بیان ہو رہا ہے کہ جو بیوی کو ضرر پہنچاتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے. تو اتنی تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے اتنی ساری باتیں اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کی ہے، اور میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ورنہ بعض علماء نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اس آیت مبارکہ پر. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے نہ جانے کیا کیا مسائل متفرع ہوتے ہیں. تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اگلی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضا مند ہو جائیں. یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 232 کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت ماکل بن یسار مزنی کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا، انہوں نے طلاق دے دی. عدت گزارنے کے بعد، یعنی طلاق تین نہیں دی تھی، عدت گزارنے کے بعد عاصم نے پھر درخواست کی کہ کیوں نہ دوبارہ زندگی گزار لی جائے. تو ماکل بن یسار یعنی زوجہ کے بھائی جو تھے وہ مانے ہوئے، اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اگر تم نے نکاح کیا دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ تو تم جو ہے پھر اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گی. سفتگی کا اظہار کیا انہوں نے، اور معاملہ بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے. آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی جائے عورت کو اور اس کی عدت ختم ہو جائے، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، تو اے اولیاء، یعنی عورت کے جو اولیاء ہیں، باپ ولی ہوتا ہے، بھائی ولی ہوتا ہے، مختلف صورت ہے ولی ہونے کی، تو تم انہیں نکاح کرنے سے نہ روکو. عورت کا حق ہے نکاح کرنا، وہ جہاں اچھا اور مناسب رشتہ ہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن بھائی کے روکنے کی یا باپ کے روکنے کی معقول وجہ ہے تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا. جب معقول وجہ نہ ہو، محض غصہ بنیاد ہو یا نفرت بنیاد ہو، تو یہ معقول وجہ نہیں ہے. انہیں طلاق ہوئی، تین طلاق ہوئی نہیں تھی، دوبارہ رجوع کا حق حاصل تھا، عدت ختم ہونے کے بعد نکاح ہونا تھا، نکاح ہونے کے بعد سابق شوہر پر لوٹ جانا تھا. تو ان کے بھائی ماکل بن یسار جو ہیں، ان کا یہ عمل درست نہیں تھا. انہیں غصہ ضرور تھا کہ میرے بہن کو طلاق کیوں دی. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بہت ساری جگہوں پر عورت جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ طلاق بالکل نہیں ہوتی، جو شوہر ہے اس کا اپنے سالوں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، یا سسر کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، یا کوئی آپس میں سب تنازع پیدا ہو جاتا ہے کہ بچی کو اٹھائے گھر بٹھا لیتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایک طلاق بھی ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات عورت کی بھی غلطی ہوتی ہیں، شوہر تنبیہ کے لیے ایک طلاق اسے دے دیتا ہے، لیکن بعد میں دونوں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نکاح کر لینا چاہیے. خاص طور پر جب بچے ہوں تو اب عورت چونکہ اپنی زندگی کی پلاننگ کے بارے میں سوچتی ہے کہ میں کہاں رہوں گی. بڑے شہروں کے اندر کیا ہے کہ ہر بھائی جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ مقیم ہے، اپنے اپنے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے گھر ایسے میرے علم میں ہیں کہ جہاں بوڑھے والدین ایک گھر میں رہتے ہیں اور ہر بھائی اپنی زوجہ کے ساتھ جدا گھروں میں رہتا ہے، اور بعض اوقات والدین کا بھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے. ایسے حالات کے اندر ایک عورت جس کو طلاق ہو چکی ہے، وہ معاشرتی طور پر بوجھ سمجھی جاتی ہے بھائیوں پر. بھائی بعض اوقات بوجھ نہیں سمجھتے، ان کی بیویاں بوجھ سمجھ رہی ہوتی ہیں، اور عمر اور رشتہ آنے کی جو میعاد ہے وہ عرفاً اور عام طور پر ایک وقت تک ہوتی ہے، پھر رشتے بھی نہیں آیا کرتے. تو کیا ایسی نفرت ہے؟ شوہر نے تین طلاق تو دی نہیں ہے، ایک دی تھی یا دو دی تھی. عورت اپنے دوبارہ رجوع کرنا چاہتی ہے، لوٹنا چاہتی ہے، واپسی چاہتی ہے، اور دونوں اس بات پر عزم مصمم کیے ہوئے ہیں آئندہ کا جو مرحلہ ہے وہ اچھا ہوگا، عمدہ ہوگا، اور ہم بہتر طریقے سے اپنا گھر آباد کر پائیں گے. تو رکاوٹ نہیں بننی چاہیے گھر والوں کو. ہاں، اگر واقعتاً ایسے حالات ہوں، شور شرابی ہو، کماتا ہی نہ ہو، بیوی کو اذیت پہنچاتا ہو، اور آئندہ بھی یہی سارے معاملات جاری رہنے کے امکانات کبھی اور روشن ہوں، ایسے حالات میں ظاہر بات ہے جو یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس سے نکاح نہ کرو، وہ غلطی پر نہیں ہے، وہ خطا پر نہیں ہے. لیکن جہاں کوئی ایسا مانے نہ ہو، جہاں کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، وہاں انا کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ عورت کی زندگی تباہ کر دینا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر تو دوسری شادیاں کر لیتے ہیں، لیکن جو خواتین ہیں وہ اذیت کا شکار رہتی ہیں، تانوں کا شکار رہتی ہیں، گھروں میں پائے جانے والی گھٹن کا شکار رہتی ہیں. تو ایسی جو ہے وہ مروت اور ایسا لمبا ناک رکھنا کہ نہیں جناب، تمہارے شوہر نے تو یہ کر دیا تھا اور اب ایک ایسا ممکن ہے کہ تم اسے دوبارہ نکاح کر لو، یہ لمبا ناک عورت کی زندگی جو ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی زندگی تباہ کر دیا کرتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں ایسا ہی ایک معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ جب بیوی اپنے سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے اور راستہ موجود ہے، تو پھر منع کرنے کا اختیار نہیں ہے. اذا ترادوا بینہم بالمعروف. اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہاں قید بیان کی ہے کہ عورت جب اپنی پسند سے ایک نکاح کرنے لگی ہے، بالمعروف، وہاں دونوں بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی خرابی نہیں پائی جا رہی، دینی اعتبار سے، مروت کے اعتبار سے تمام تر تقاضے موجود ہیں، تو پھر اختیار نہیں ہے اولیاء کو منع کرنے کا، روک تھام کرنے کا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ذالک یوعظ بہ، ان باتوں کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ ان نصیحتوں کو قبول کرے گا. اس کا دل میں خوف خدا ہے, وہ انا کو جو ہے وہ پست رکھے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا کو, شریعت کے احکام کو ترجیح دے گا. فرمایا گیا ذالکم ازکا لکم, شریعت پر چلنے میں, شریعت کے نظام پر چلنے میں, شریعت کی تعلیمات پر چلنے میں تمہارے دلوں کا تزکیہ ہے. تو اطہر اور تمہارے دلوں کی صفائی ہے. تو دلوں کا تزکیہ اور دلوں کی صفائی دل توڑنے سے نہیں آتی, دل جوڑنے سے آتی ہے. شریعت کے بہت سارے احکام ہیں, ان احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اذیت نہ پہنچائی جائے, بلا سبب شرعی اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے. تو جب بندہ ان گناہوں سے بچتا ہے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے تزکیے کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو راستے ہیں اس پر وسیع ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو راستے ہیں وہ وسیع ہوتے ہیں. اس کے دل کے اندر میل نہیں, زن نہیں, بلکہ نور پیدا ہوتا ہے, معرفت پیدا ہوتی ہے, الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے, اس کی آخرت بہتر ہوتی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اے لوگو جو نتائج ہیں وہ تم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ واقف ہے, اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. تو آج کے سلسلے میں دو ہی آیات بیان ہو پائیں. اب یہاں اور بھی کچھ فقہی احکام ہیں. مثال کے طور پر اسی آیت مبارکہ میں ایک موضوع یہ بیان ہوا کہ عورت جو ہے وہ از خود نکاح کرے تو کیا اس کے احکام ہیں. دیکھیے فقہ حنفی کے مطابق ایک صورت بنتی ہے کہ عورت جہاں نکاح کرنا چاہتی ہے خود, تو وہاں کفو کا پایا جانا ضروری ہے. خیر قطع نظر اس بات کے جو اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے وہاں تو سابقہ شرک سے رجوع کرنے کا معاملہ تھا, وہاں کفو کے معاملات نہیں ہوں گے. لیکن میں مطلق عرض کر رہا ہوں کہ پسند کی شادی یا کورٹ میریج اور اس کو ایک اس کے لیے ایک آزاد فضا کا جو ایک موضوع ہے, اس موضوع کے حوالے سے پورے فقہی احکام موجود ہیں. اور پہلا تو یہ ہے کہ کفو میں شادی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی اور والدین دونوں کی ذمہ داریوں کا تعین دین اسلام نے کر دیا ہے. والدین یا اولیاء کے لیے یہ بات بیان فرما دی کہ اگر لڑکے کے اندر کوئی خرابی نہ ہو دینی اعتبار سے, مروت کے اعتبار سے, تو پھر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور لڑکے کو یہ سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات ذہن کے اندر فطور پیدا ہو جاتا ہے اور ایک جنون پیدا ہو جاتا ہے, اور عشق جو ہے اس سے بڑھ کر جنون دنیا میں آیا ہی نہیں ہے کبھی. عشق عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرتا ہے. ایک نشہ جس طریقے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کرتا ہے, یہ جو عشق ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ایسی کیفیت اور ایسی صلاحیت نہیں ہے اس وقت کہ وہ ڈیسیجن اور اتنا بڑا فیصلہ لے سکے. تو اس کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو سب کہہ رہے ہیں وہ بھی تو سنیں کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں اور کیوں منع کر رہے ہیں. بعض اوقات زندگی کے جو تجربے ہوتے ہیں ان سے انسان بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں, جو ہمارے والدین ہوتے ہیں, انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے, ان کے سامنے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ایسے معاملات میں ضد نہیں ہوتی, بڑوں کے فیصلے کو ترجیح دینی چاہیے اور انہیں اذیت پہنچانا تو ظاہر بات ہے گناہ کا کام ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ والدین کے جو اعتراضات ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں, ان کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ان کے اعتراضات کس طرح کے ہیں, کیا ان میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بعض اوقات بندہ ایک ذہن میں ایک بات بٹھا لیتا ہے کہ نہیں خراب ہی ہونا ہے یہ معاملہ, خراب ہی ہونا بھی, کوئی سبب تو بتائیں, کوئی وجہ تو پائی جائے کس وجہ سے خراب ہونا ہے. نہیں جی ہم دل میں ہیں ہمارے آ رہا خراب ہونا ہے. ضروری نہیں کہ جو آپ کے دل میں آ رہا وہ صحیح ہو, اسباب پر غور کرنا چاہیے. رشتے جب ہوتے ہیں اس کے اندر تفتیش ہوتی ہے, اس کے اندر معلومات لی جاتی ہیں, لڑکے کریکٹر کو دیکھا جاتا ہے, اس کے والدین کو, گھر کے ماحول کو, سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو لیکن بعض احادیث میں ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, انسان کسی کام کے متعلق یہ ذہن بنا لیتا ہے اس کا نتیجہ خراب نکلے گا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, تو پھر اس کا نتیجہ خراب نکل آتا ہے. اور ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھی تھی, اس کا مفہوم یاد کر رہا ہوں کہ انسان کسی کام کے متعلق سوچتا ہے بہتری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری ہی پیدا فرما دیتا ہے. تو معاملات بڑے نازک ہیں, بہت بہت نازک ہیں. اللہ تعالیٰ عقل فہم فراست عطا فرمائے اور ہر گھرانے کو خوشیاں نصیب فرمائے, اور اس طرح کے جو گھریلو پیچیدگیوں کے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش پر اور ایسے حالات پر ہمیں جو ہے وہ وابستہ نہ فرمائے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری, اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں, وہ کتاب کی اصل ہیں.